فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يؤته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اس زندگی میں جو انسانی زندگی ہے اللہ عز و جل نے اس میں دو بڑے دھوکے رکھے ہیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. ایک یہ دنیا کی زندگی, اس کا سنوارنا, اس کا بنانا, اس کا حصول, اس کی ترقی, اس کی زیب و زینت, اور ایک شیطان. اور انسان جو ہے یہ دونوں طاقتیں اس پر عمل کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان کو خبردار کیا ہے, انسان کو ہوشیار کیا ہے کہ وہ ان دونوں دھوکوں سے بچنے کی کوشش کرے. لیکن ایسا امتحان سخت ہے یہ کہ بہت کم لوگ اس میں پاس ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں, ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان دونوں دھوکوں میں الجھ جاتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات بیان کی ہے, لا تغرنکم الحیات الدنیا, لوگوں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکہ دینے والا, اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے والا یعنی شیطان جو ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان جو ہے ایک بہت بڑا ایجنٹ ہے, ایک بہت بڑا کام کرنے والا زبردست ایک ایسا رکن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے, انسان کو برباد کرنے کے, اور ان میں سے سب سے بڑا فتنہ یہ دنیا کا فتنہ ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو اس دنیا کی امیدیں دلا دلا کر اس دنیا میں ایسا الجھاتا ہے کہ اس سے اصلی چیز جو ہے وہ چھوٹ جائے, اصلی چیز جو ہے یہ اس کے ہاتھ نہ آئے اور وہ اسی کے دھوکے میں رہ جائے. شیطان انسان کا اگلی دشمن ہے, ابدی دشمن ہے, سب سے پہلا یہ دشمن ہے, اور ہمیشہ جب تک یہ رہے گا یہ ہمیشہ دشمنی کرتا رہے گا, یہ کبھی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں. اور اگر شیطان کسی کو کوئی اچھی بات کہے گی تو بھی وہ اس نیت سے کہتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے, اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ حضرت معاویہ ایک دفعہ صبح کی نماز میں ان کو دیر ہو گئی, سوئے رہے, آنکھ بھی کھلی, لیکن انسان بعض دفعہ کہ چلو ابھی تھوڑا سا اور سو لو, صبح کی نماز سے رہ گئے. تو وہ بہت پھر پچھتائے, روئے, خدا سے توبہ استغفار کی. اگلے دن ان کو آ کر شیطان نے جگا دیا نماز کے لیے کہ اٹھو اذان ہو گئی ہے. تو وہ حیران کی کہ جگانے والا کون ہے, تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں اور آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ شیطان یہ نیکی کا کام نماز کے لیے جگائے. تو شیطان نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کل میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا, نہ اٹھنے دیا, لیکن آپ نے ایسی توبہ کی, ایسے روئے دھوئے کہ اللہ نے جو آپ کو درجہ دے دیا, مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں نے کہا آج اسے پہلے ہی اٹھا دو, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو یہ درجہ اور یہ مقام جو ہے یہ مل جائے. تو یعنی شیطان جو ہے انسان کے لیے ہمیشہ دھوکے کی, ہمیشہ دشمنی کی. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, لوگوں شیطان تمہارے لیے دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھو, کبھی اس کو خیر خواہ نہ سمجھو. اور لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پر نہ جاؤ. شیطان کے قدم کیا ہیں, اس کے ہتھکنڈے کیا ہیں, یہی گناہ کے کام. شریعت کے خلاف ذرا بھی انسان ہوا تو سمجھ لو کہ یہ شیطانی حرکت, یہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا ہے, شیطان نے مجھے اس طرف ڈالا ہے. تو انسان کو اس سلسلے میں عمل تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے بڑی بنیادی چیز ہے. بے عقل کے لیے اسلام کچھ نہیں, اور جو عقل والا ہو اس کے لیے اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور بڑی اعلیٰ چیز ہے. اور عقل والا جو ہوگا صحیح معنی میں وہ کبھی دھوکے میں نہیں آتا. اب آپ دیکھ لیں پاگلوں کو لوگ دھوکہ دے لیتے ہیں, کم عقل سخی نادان کچے ان کو تو لوگ دھوکہ دے لیتے ہیں, سمجھ والے کے تو قریب ہی نہیں جاتا دھوکہ دینے والا کہ نہیں یہ میرے پھندے میں نہیں آئے. تو انسان جو مسلمان ہو جاتا ہے صحیح معنوں میں وہ لازماً عقل والا بن جاتا ہے, وہ اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے اور ہمیشہ دھوکے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو اب ہمارا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں دنیا کو نہ دیکھیں, ہر جمعے ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ جمعے کما رہے ہیں, کیسے کھا رہے ہیں, کیسے عیش کر رہے ہیں, کیسے دنیا کی ترقی ہو رہی ہے, دیکھو دنیا کس طرح سے دوڑی چلی جا رہی ہے. بالکل اس طرف نہ دیکھو, یہ دیکھو کہ آخر میرا انجام کیا ہوگا. دیکھو نا اگر یہ دنیا ہو اور اس سے آگے کچھ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی ترقی کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے, اور اگر یہ بالکل عارضی ہے اور اس کے بعد پھر اگلی زندگی ہے جو اصل معیار ہے تو پھر اس دنیا کے لیے کوشش کرنا, ساری اپنی طاقتیں اسی کے لیے صرف کر دینا جو ہے یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے. اور یہ سب سے بڑا آواز ہے قرآن مجید کا لب لباب, خلاصہ قرآن مجید کا یہی ہے. قرآن مجید بار 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 یہ کہتا ہے. اب یہ جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں بھی اللہ عز و جل نے یہی فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اپنے نبی پر اتارا ہے, یعنی قرآن مجید پر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی جو ہے روشنی میں گزرے گی, آپ کو اپنے اینڈ کا پتہ ہوگا, اپنی منزل کا آپ کو احساس ہوگا, آپ کا قدم صحیح رخ پہ پڑے گا. اور اگر آپ نے اس حقیقت کو نہ جانا تو پھر کیا ہوگا, یہ آپ کی زندگی جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں. یقین جانے ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگوں کو شاید یہ بات کھٹکے, یہ بات بری لگے, ورنہ یہ حقیقت ہے. جتنے آپ کو یہ بڑے بڑے لوگ, خواہ وہ لیڈر ہوں, خواہ وہ آفیسر ہوں, خواہ وہ بڑے بڑے قائد ہوں, جن کو آخرت کی فکر نہیں, یہ یقین جانے اور یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے, اور آپ صحیح معنی میں مسلمان ہوں گے ہی اس وقت جب آپ کو وہ بیوقوف نظر آئیں. جو اپنی آخرت سے غافل ہے, خواہ وہ سیٹ ہو, خواہ وہ بہت بڑا قائد ہو, بہت بڑا لیڈر ہو, بہت بڑا عہدیدار ہو, صدر ہو, پرائم منسٹر ہو, بادشاہ ہو, وہ حقیقت میں بیوقوف ہے جس کو اپنے انجام کا پتہ نہیں. جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنے انجام کو نہیں سوچتا, اور انسان عقل والا ہمیشہ اپنے انجام کو سوچتا ہے. اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے, اس سے تمہارے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور اللہ کو تمہارے اعمال کی خبر ہوگی. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, عن قریب وہ دن آنے والا ہے جو غبن کا دن ہوگا. دیکھو قیامت کا نام اللہ نے کیا رکھا ہے, تغابن. یوم یجمعکم, جس دن اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا, لیوم الجمع, قیامت کے دن, جمع کے دن, ذلک یوم التغابن, وہ تغابن کا دن ہوگا, کوئی لٹ گیا کوئی بن گیا. اس دن کو اللہ نے یوم تغابن کہا ہے, غبن, میرا اس نے اتنا مال غبن کر لیا. اب کیا ہوگا, بعض لٹ جائیں گے, دنیا کی زندگی, دنیا کا ان کا سٹینڈرڈ کتنا اونچا ہے, کتنا اونچا ہے, کھانا کھائیں گے کیسا لطیف, کتنا عمدہ, کتنا برتن صاف ستھرا, اور کھانا کتنا اعلیٰ درجے کا معیاری, لیکن وہاں کیا ملے گا, تھوہر, جڑی بوٹی, پی کچلہ, گندا خون, زخموں کا گھون, یہ خوراک ملے گی. اس سے بڑا بھی نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کتنا عیش اور آرام کرتے ہیں اور وہاں صورت کیا ہوگی. اللہ اکبر, جو ہی سردی آئی امیروں کے کپڑے دیکھو, مفلت غضب کا, اور اس کے بعد کوٹی واسکٹ اور شیروانیاں اور اوور کوٹ اور طرح طرح کے کپڑے, کہ ہوا نہ لگ جائے. کتنا احتیاط کرتا ہے آدمی, ہیٹر لگے ہوئے ہیں, ایئر کنڈیشن ہے اور اس کے اندر اپنے آرام سے بیٹھے ہیں, جلدی سے باہر نہیں نکلتے کہ سردی نہ لگ جائے. لیکن وہاں اللہ کیا حشر کرے گا؟ قرآن بیان کرتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, خدا دوزخ میں سے نکال کر بالکل یخ پانی میں ڈال دے. اندازہ کریں عذاب کی صورت کیا ہے. ادھر آگ میں جل رہے ہیں, آگ میں سے نکال کر خدا بالکل زمہریر, وہ طبقہ جہاں کہ ہر چیز برف بن جائے, خدا اٹھا کر زمہریر میں ڈال دے. کبھی خدا کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے گا, کبھی خدا ٹھنڈے پانی میں پھینکے گا, اور کبھی خدا آگ میں پھینک دے. اور پھر اللہ اکبر, یہ نہیں کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ جل رہا ہے, نہیں, کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر دھار باندھ کر ڈالا جائے, کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر دھار باندھ کر ڈالا جائے گا. جو سب کو من فوق رؤوسہم الحمیم, ان کے سروں پر پانی جو ہے کھولتا ہوا پکتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, اور خدا کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم, اب اس کا مزہ چکھ, تو بڑا چودھری تھا دنیا, بڑا نازک طبع تھا, بڑی لطافت تھی تیری طبیعت میں, تو ذرا گرمی برداشت نہیں کرتا تھا, تو سردی ہو تو برداشت نہیں کرتا تھا, بڑے اچھے ماحول میں رہتا تھا, ذق اب چکھ اس عذاب کو, انک انت العزیز الکریم, تو بڑا عزت والا اور بہت بزرگ اور مانا ہوا دنیا میں تو سمجھا جاتا تھا. اس لیے قیامت کو اللہ نے کیا کہا, ذالک یوم التغابن, وہ غبن کا دن ہوگا. یہ غریب جس کو آج ہم انتہائی حقیر جانتے ہیں, جو بالکل ہی غریب ہے, سردی کے کپڑے اس کے پاس نہیں, گرمی کو ٹھنڈا پانی اسے میسر نہیں, اور یہ اعلیٰ درجے کی کوٹھیوں میں اور فرسٹ کلاس جنتوں میں ہوگا. جو انتہائی کسب کرسی کے عالم میں دنیا میں زندگی گزارتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ اس کی سروس کے لیے غلمان, چھوٹے بچے اور طرح طرح کے کھانے, اعلیٰ درجے کے پرندوں کا گوشت, واللہ میں طیر مما یشتہون, جس پرندے کا گوشت چاہیں گے کھائیں گے. اس قدر آرام طلبی ہوگی, اس قدر آرام طلبی ہوگی. اگر آپ لیٹے ہوئے درخت کا پھل کھانا چاہتے ہیں, درخت جھک کر آپ کے پاس آ جائے. اگر آپ بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں, درخت اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ آپ کے منہ میں پھل آ جائے. اور اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا چاہتے ہیں, تو آپ کھڑے ہوں گے تو درخت اتنا قریب آ جائے گا کہ آپ پھل اپنے منہ سے کھا لیں, ہاتھ بھی اس کو نہ لگانا چاہیں. اور یہ قرآن قطوفہا دان دانیہ وجن الجنتین دان, جنت کے پھل جتنا چاہیں گے اتنے ہی قریب ہوں. کوئی لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ, ان نعمتوں کا کبھی سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اور بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہوں گے. حالانکہ جہاں اب بھی زندگی ہو, اب مہمان ایک دن, دو دن, تین دن, اور تین دن کے بعد مہمان نہیں بلکہ بلائے جان, تین دن کے بعد مہمان نہیں کوئی مانتا, اس کو پھر عام ڈگر پر لگا دیتے ہیں, جو گھر دار روٹی ہوئی وہی دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنتی ہمیشہ میرے مہمان ہوں رہیں گے, ہمیشہ زندگی ابدی ہوگی, لیکن خدا سلوک ایسا کرے گا جیسے مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. اب جب جو ہی مہمان آتا ہے, آپ نے اپنے گھر میں سالن پکا رکھا ہے, روٹی جیسے معمول کے مطابق پکتی ہے, لیکن جو ہی مہمان آیا, آپ فوراً کوئی اور انتظام کریں گے کہ یہ مہمان آیا ہے, اگر گھر میں سبزی ہے تو اس کے لیے گوشت کا انتظام کرو, اگر عام گوشت ہے تو اس کے لیے مرغے کا انتظام کرو, اگر اور اس کے لیے یہ انتظام کرو, اس کے لیے کوئی اور شیرینی کو میٹھی چیز تیار کرو, یہ مہمان. تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز, اچھی سے اچھی چیز دیں گے اور کہیں گے کہ یہ میرے مہمان ہیں. اور پھر کمال یہ ہے, اللہ اکبر, غریب سے غریب آدمی, خدا اسے سلام کہے, سلام قولا من رب الرحیم, یہ سورہ یاسین ہے, سلام قولا من رب الرحیم, سلام یہ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا, اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا جنتوں میں جا کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سلوک نیکوں کے ساتھ, جو دنیا میں بڑے غریب, لیکن انہوں نے, ان کا مطمئن نظر کیا ہے کہ زندگی یہ نہیں, یہ تو گئی کہ گئی, گئی کہ گئی, کوئی پتہ نہیں کب چلی جائے. زندگی اصل میں اگلی, وہ اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، وہ بڑے فائدے میں رہیں گے. اور جنہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نہیں جو ہے یہی ہے، وہ اسی کی تیاری میں رہتے ہیں، وہ لٹ جائیں گے، نہ ان کی بیوی ان کو ہاتھ آئے گی، نہ ان کا بچہ ان کو ملے گا، نہ کوئی اور عیش اور آرام کی چیز ملے گی. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. فرمایا خسارہ تو اس کو ہے جو اپنے اہل و عیال کو بھی کھو بیٹھا اور اپنی ہر چیز کو کھو بیٹھا. الا ذلک هو الخسران المبین. سن لو، یہ بہت بڑا خسارہ ہے جو دنیا دار لوگوں کو ملے. میرے بھائیو، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر ساتویں دن آ کر جمعہ پڑھیں، ہم ہر ساتویں دن آ کر جمعہ پڑھیں اور جہاں ہوں وہیں کے وہیں رہیں، ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے، ہماری زندگی کا دھارا جو ہے وہ بدلے نہیں. ہم اپنی جو داڑھی منوا رہا ہے وہ داڑھی منوا رہا ہے، اللہ اکبر، اور جو کسی اور گناہ میں لگا ہوا ہے وہ اس گناہ میں لگا ہوا ہے، جو حرام کھانے میں ہے وہ حرام میں لگا ہوا ہے، کچھ چینج آتی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ایمان نہیں. اگر ایمان ہو تو پھر یہ کیفیت بالکل نہیں ہوتی. اب دیکھو نا، سعودی عرب کے دوڑنے کے لیے دنیا کتنی کوشش کرتی ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں نے زمینیں تک بیچ دی کہ میرا ویزا لگ جائے، اتنا روپیہ چاہے، لٹ گئے لوگ، ویزا مل جائے میں سعودی عرب چلا جاؤں. کیوں؟ وہاں کمائی بڑی ہوتی ہے. ماں بھی اس کا فراق، اس کی جدائی برداشت کرنے کے لیے تیار، باپ بھی تیار، جائیداد بیچنے کے لیے بھی تیار کہ ایک دفعہ سعودی عرب چلا جائے، دبئی چلا جائے، فلاں جگہ چلا جائے، مالا مال ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں. صرف کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب جاتا ہے وہ خوب پیسے کماتا ہے. لیکن آخر کے بارے میں ہمارا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان کو جج کرنا، ایمان کو جج کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ آپ بڑے آرام کے ساتھ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ میں ایمان ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ لے کہ تو میرے لیے ماں جیسی ہے، انت علیہ کظہر امی، اس کو عرب لوگ طلاق دینے کا ایک ذریعہ بناتے تھے. اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ہو تو یوں کہہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے ماں جیسی، بس ختم ہو گیا معاملہ. اسلام نے آ کر کہا کہ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بیوی کبھی ماں نہیں ہوتی، اس سے طلاق نہیں ہوتی، اس سے بیوی حرام نہیں ہوتی، البتہ اس نے بہودہ بات کہی ہے جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ کیا کہ دو مہینے کے پیدل پہ روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. اللہ نے یہ سزا مقرر کر دی. اچھا، اب بات تو کچھ، جب یہ یقین ہو گیا کہ بیوی کو طلاق نہیں ہوتی، چھوڑو جی کیا روزے رکھنے ہیں اور کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، جی جی بیوی ہے. حالانکہ قرآن نے یہ بات کہہ دی، من قبل ان یتماسا، بیوی کو ہاتھ تب لگانا جب دو مہینے کے روزے رکھ لو، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو، پہلے تم بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. طلاق نہیں ہوئی لیکن تم جب تک یہ کام نہ کر لو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب اس کام کو کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا؟ اللہ نے فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ. اللہ نے یہ حکم تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ دیکھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو یا نہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا حکم آ جائے، آدمی مان لے تو سمجھ لو کہ ایمان ہے، اور اگر اللہ کا حکم آیا، مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے اس کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایمان لیا. آپ بتائیے اپنی زندگی میں، آپ غور کریں، سب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ والے ہیں، کوئی پاگل نہیں، کوئی دیوانہ نہیں. کتنے مسائل ہیں جن کا آپ کو علم ہے لیکن آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے خلاف عمل کرتے. کیا یہ بے ایمانی نہیں؟ کیا یہ ایمان کی نفی نہیں؟ یہ میں نے آپ کو قرآن میں سے دلیل پیش کی ہے. ذالک کا یہ حکم، ہم نے جو یہ زہار کا کفارہ، ہم نے جو یہ حکم دیا ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس لیے دیا ہے تاکہ تم ایمان لا سکو اللہ پر اور اس کے رسول پر. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو سزا مقرر کی ہے اس پر عمل کر سکو وہ کفارہ تم ادا کر لو، اور اگر کوئی ادا نہیں کرتا اس کے میں نے ساتھ یہ ہے کہ ایمان گیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، پتہ نہیں ہمارے مولویوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے اتنا دین کو بگاڑا ہے، اتنا دین کو بگاڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ مسلمان جب مکے میں تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جب مدینہ منورہ چلے گئے تو قبلہ بیت المقدس ہو گیا، کیونکہ یہودی ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ابھی نیا حکم آیا نہیں تھا، آپ بھی بیت المقدس کی طرف اور مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد اللہ نے قبلے کے بدلنے کا حکم دیا کہ نہیں، تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، ادھر مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، پہلے بڑے خوش تھے کہ چلو یہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ جب تحویل قبلہ ہوا، قبلے کے بدلنے کا حکم ہوا، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لگے چپتے نکالنے، اعتراضات کرنے، ارے مسلمانوں یہ بتاؤ جو اس 17 مہینے کے عرصے میں مر گئے وہ کہاں گئے، وہ تو کہ یہودی مرے گا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کی نمازیں تو برباد ہوئی نا، وہ ہمارے عقیدے کے تھے، ہمارے یعنی قبلے کی طرف ان کا منہ ہوتا تھا۔ مسلمان جو تھے اس بات کو سن کر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں یہ آیت اتاری، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا مطلب؟ نماز ایمان ہے، جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز کو اللہ نے ایمان کہا۔ اور اب آپ دیکھ لیجیے گا یہ قرآن کے لفظ ہیں، اب جو نماز نہیں پڑھتا سمجھ لیں کہ اس میں ایمان بالکل نہیں، وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اسلام ختم ہے اس کا۔ لیکن دیکھ لو مولویوں نے کیسی چھٹی دے رکھی ہے کہ نہیں ہر کلمہ وہ چھٹی، بات ہی ختم۔ جیسے مسلم لیگ کا ممبر کون، جس نے دو آنے کا فارم بھر کے دے دیا وہ مسلم لیگ کا ممبر، اب حشر دیکھا پھر مسلم لیگ کا کیا ہوا، مسلم لیگ میں کتنی پارٹیاں بنی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اب بھی دوڑے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اسی طرح سے آج کل کا مسلمان ہے، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا۔ آج دیکھ لو کمیونسٹ ہے تو یہ مسلمان ہے، سوشلسٹ ہے تو یہ مسلمان ہے، نیشنلسٹ ہے تو یہ مسلمان ہے، بے نماز ہے تو یہ مسلمان ہے، مشرک سے مشرک ہے تو یہ بے نماز ہے، بدعتی سے بدعتی ہے تو یہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہی سمجھ رکھا تھا کہ جیسے دو آنے کا ممبر مسلم لیگ کا ممبر ہوتا ہے، اسی طرح سے مسلمان کون ہوتا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہوتا ہے، اور یہ سمجھا ہی نہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ میرے بھائیو ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، آپ کو معلوم ہو جائے، بس لگتے آپ اس کی مخالفت نہ کریں، فوراً اس کام پر لگ جائیں، بشری تقاضے سے غلطی ہو جائے، اس میں خطا ہو جائے، اس میں سستی ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر آپ نے پرواہ نہیں کی تو سمجھ لیں کہ ایمان والا معاملہ صاف۔ اور پھر میں نے ہزار دفعہ یہ بات کہی ہے، جو ہمارے جمعے میں آتے ہیں وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اگر آج کل کے مسلمانوں کا اسلام اللہ کو پسند ہو، اگر آج کل کے مسلمانوں کو کہ اسلام کو اللہ قبول کرتا ہو تو مسلمان دنیا میں کبھی ایسا ذریعہ، یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے، یہ قطر ہو سکتا ہی نہیں کہ مسلمان اللہ کا پیارا بھی ہو اور ایسے دنیا میں ذلیل۔ اب یہ دیکھ لو ہمارے ملک میں کیا لطیفہ بنا ہوا ہے، اب ریفرنڈم ہوگا کس بات پر، پاکستان بنایا تو اسلام کے نام پر، اب ریفرنڈم ہوگا تو پھر اسلام کے نام پر۔ ہائے اسلام کیسے کھچڑی بن گیا ہے، کیسی دلدل بن گیا ہے اسلام ہمارے لیے، اور یقین جانے اسلام اسلام والا کام بالکل ہمارے ہاں ختم۔ مسلمان کوئی کب ہوتا ہے، اسے خوب یاد کر لیں، اسے خوب ذہن نشین کر لیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں، مسلم مسلمان کو فارسی لفظ ہے نا، کیونکہ عام طور پر جوڑا جوڑا مسلمان ہوتے تھے، خامد مسلمان ہو گیا، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، اس لیے مسلمان فارسی لفظ دو، عربی میں مسلمن ایک مسلمان، مسلمان دو مسلمان، میاں بیوی دو، تو ہوتے ہوتے یہ لفظ ایک پر بولا جانے لگا، مسلم کو مسلمان کہنے لگ گئے، ورنہ اس کے لیے عربی لفظ کیا ہے؟ مسلم. اور مسلم کون ہوتا ہے؟ کوئی آدمی مسلمان اس وقت بنتا ہے جب اللہ کا حکم مانتا ہے. جو ہی اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، وہیں گیا، برباد ہو. کہیے آپ کا بیٹا کب تک آپ کا بیٹا ہے؟ عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اور ہمارے گھروں کا یہ باقاعدہ ہمیشہ کا یہ معمول ہے، بچہ بیٹا 15 سال باپ کا حکم مانتا رہے، باپ کا فرما بردار رہے، خدمت گزار رہے، باپ کہے گا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا بڑا اچھا بیٹا ہے، خاص میرا بیٹا ہے، اصلی بیٹا ہے. دیکھو نا، ایک ہوتا ہے حرامی. حرامی کسے کہتے ہیں؟ جو بلد الزنا ہو. ایک تو یہ ہے اس کے لغوی میں نا، ایک اصطلاحی طور پر یہ ہے تو میرا لیکن ہے حرامی، مطلب کام حلالیوں والے نہیں کرتا ہے. تو جب تک بیٹا ماں باپ کا فرمانبردار رہتا ہے، والدین اس کو کہتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے. اور جب بیٹا نافرمانی کرنے لگ جائے، 15 سال کے بعد ایک دن بیٹا کہہ دے باپ سے میں ابا مانتا، ابا اسی میں تو سوچے گا ہے یہ تو بدل گیا، مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ یہ میرا ہے یا نہیں، میں اسے بیٹا کہوں یا نہیں، میں اسے اپنا وارث بناؤں یا نہیں، اس کو مکان زمین جائیداد اس کو دوں یا نہ دوں، یا اس کو ہاتھ کر دوں. کیوں؟ میرا حکم نہیں مانتا. ارے آپ کے گھر میں جب بیٹا آپ کا نافرمان ہو جائے تو آپ اس کو ہاتھ کرنے کی سوچتے ہیں، اس کو بالکل خارج کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن اسلام میں مان نماز میں تیرا مہمان زبردستی، میں مسلمان، نہ نماز نہ روزہ نہ دین کی بات، دین کی جڑیں کا کہا ہے اور زبردستی کا مسلمان. پتہ نہیں ہمارے موضوعوں کو کیا ہو گیا، جنازہ پڑھاتے وقت کبھی یہ نہیں دیکھیں گے، کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ نمازی بھی تھا کہ نہیں تھا. اللہ کے بندو، خوب سمجھ لو، خوب سوچ لو میں کیا کیا بات آپ سے عرض کروں. ہماری بات اللہ کے فضل سے ہر بات جو ہم کرتے ہیں، ادھر ادھر کی گپے ہم نہیں ہانستے، آپ کو محدود کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے، وہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو خالص قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، اور وہ بات بالکل معقول ہوتی ہے. بات ہو اللہ اس کے رسول کی اور ہو خلاف عقل، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ دین ہے لوگوں کا جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ متنفر ہوتے ہیں، جو لوگوں نے نقلی بنا رکھا ہے. جو دین اصلی ہے وہ تو اس قدر بھاری ہے، اس طرح سے وہ جا کے دل میں اتر جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں ہو. تو اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر مسلمان ہونا ہے تو اسلام کو خاندانی چیز دے گی. ارائیں، جاٹ، راجپوت، گجر، یہ قومیں خاندانی ہیں. جو باپ وہ بیٹا، باپ کچھ کام کرے بیٹا کچھ کام کرے، لیکن قوم وہی رہتی ہے. باپ ارائیں ہے بیٹا بھی ارائیں ہوگا، باپ راجپوت ہے بیٹا بھی راجپوت ہوگا. باپ بے شک بوٹوں کی دکان کرے، بیٹا میڈیکل سٹور کھول لے، باپ بھی وہی بیٹا بھی وہی، قوم ایک ہے. لیکن اسلام ایسا نہیں. باپ کے چہرے پر داڑھی ہے اور بیٹے نے صفائی کر دی، اب وہ کہے کہ میں جو بدل باپ کا وہی میرا، جھوٹ بولتا ہے. تجھ میں اور اس میں فرق ہے، تیرے عمل میں اس میں فرق ہے، تیری اور اس کی صورت میں فرق ہے. اسلام کا رنگ ایک ہے، اسلام کا رنگ ایک ہے، وہ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اسلام کا رنگ ایک. میرے بھائیو، آپ تصور تو کریں حضور کا زمانہ ہو، آپ کے ارد گرد دائیں بائیں بیٹھنے والے صحابہ ہوں، اور قیامت کو ہم جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ منظر دیکھ ہی لیں گے. آپ دیکھ لیں کہ حضور کے تربیت یافتہ، آپ کے پروردہ، آپ کے شاگرد جن کی آپ نے تربیت کی، آپ دیکھیں ان میں کوئی ڈاڑی موڑا بھی تھا؟ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا رنگ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ. اگر آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو اسلام نام ہے عمل کا. اگر عمل ٹھیک نہیں، نبی کا باپ ہو تو دوزخ میں جائے گا، نبی کا بیٹا ہو تو دوزخ میں جائے گا، نبی کا چچا ہو تو دوزخ میں جائے گا، نبی کی بیوی ہو تو دوزخ میں جائے گی، نبی کی ماں ہو تو دوزخ میں جائے گی. اور قرآن مثالیں بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ اکبر،
نوح علیہ السلام نے شفقت قدری کے تحت جب طوفان آ گیا خود کشتی میں سوار ہو گئے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور پانی جو تھا وہ زمین سے پھوٹ پڑا اور اوپر سے پانی پرنالے کی طرح سے گرنے لگ گیا. فلتق الماء على امر قد قدر، آسمان اور زمین کا پانی مل رہا تھا. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھا، کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا کلمہ پڑھ لے اور ہمارے ساتھ. کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا کلمہ پڑھ لے اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. ولا تکم مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا. اس نے کہا ساتھ ہی علاج جب علی یار سے بنی من الماء، ابا تو پرواہ نہ کر، اگر طوفان آئے گا تو کتنا بڑا آئے گا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا. کہنے لگے لا عاصم الیوم من امر اللہ الا من رحم، وہ بدبخت جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے، اس کے قہر سے، اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. الا من رحم، اللہ ہی جس پر رحم کر دے تو کر دے، کوئی دوسرا بچانے والا نہیں. فکان من المغرقین، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ ڈوب. جب دیکھا کہ غوطے کھا رہا ہے، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کے سامنے اللہ کا دروازہ کھلا تھا، لگے اللہ کو پکارنے. ونادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، رب ان ابنی من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے. ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، تیرے وعدے سچے، تو سب سے بڑا حاکم. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے خاندان میں سے نہیں. انہ لیس عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں. لا تسألنی ما لیس لک بھی علم، مجھ سے بات نہ کرنا، میں تیرا نام کاٹ کر جاہلوں میں کر دوں. اور یہاں پیر زادہ، صاحب زادہ، سید زادہ اور فلاں اور فلاں، میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اور ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے اللہ اکبر. یہ آج کل سلسلہ بیتوں کا کیا سلسلہ ہے، انتہائی گمراہی کا ہے. اللہ کی قدرت ایک بات تو ہوتی ہے، کوئی اجتہادی بات کہ اس کے سمجھنے میں دیر لگتی ہے یا یہ مشکل بات ہے. اب دیکھ لو پیری مریدی کا سلسلہ، کبھی آپ غور کریں، کبھی آپ سوچیں، یہ ہمارے سلسلے سارے، یہ جی فلاں سلسلہ ہے، یہ جی فلاں سلسلہ ہے، یہ جی فلاں حضرت کے مرید ہیں، یہ فلاں سے بیعت ہیں، یہ فلاں سے بیعت ہیں، کہ جی علم مدرسے میں پڑھ لیا شریعت کا، اور طریقت کے لیے، طریقت کے نظام کے لیے نظام الدین اولیاء کے جا کے بیٹھ گئے، فلاں سے انہوں نے بیعت کی، فلاں سلسلے میں منسلک ہیں، اور یہ اور وہ. اور اگر ان سے کوئی یہ پوچھے کہ تم یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی حضرت صدیق نے کسی کی بیعت لی، کبھی حضرت عمر نے بیعت لی، کبھی حضرت عثمان نے بیعت لی، کبھی حضرت علی نے بیعت لی، اور پھر جب حضور فوت ہو گئے، حضرت صدیق خلیفہ بن گئے، تو انہوں نے خلافت کی بیعت لی. حضرت صدیق کی زندگی میں ہزاروں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، حضرت علی جیسے ولی اللہ موجود تھے، لیکن کوئی بیعت ہوئی نہ؟ کبھی حضرت علی نے بیعت لی، نہ کبھی کسی نے بیعت لی. حضرت عمر کی زندگی میں کبھی کسی نے بیعت نہیں لی، وہ خلیفہ تھے، صرف ان کی ایک بیعت تھی، بیعت صرف خلیفے کی ہوتی. یہاں پیری مریدی، یہ فلاں سلسلہ، کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. لیکن دیکھ لو دنیا ساری کی ساری، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی، سب کے سب اس میں بہ گئے اور بالکل برباد ہو. اور میرے بھائیوں، اگر کھڑی بات کہی جائے اللہ اکبر، اور میں نے آپ سے ہزار دفعہ کہا ہے، اسلام کو جانچنا ہو، اسلام کو پرکھنا ہو کہ کون سا اسلام کھرا ہے، کون سا کھوٹا ہے، تو آج کل کے مولویوں کو نہ دیکھیں، آج کل کی گدیوں کو نہ دیکھیں، آج کل کے جبے کبے اور پگڑیوں کو نہ دیکھیں، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور آپ کے صحابہ، اس کو دیکھیں. معیار وہ ہے، ارے سمجھنے کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جاہل اللہ اکبر لوگوں کو دیکھیں گے کہ دیکھو جی سارے لوگ یہ کرتے ہیں اور آپ تو دو آدمی چار آدمی آپ کی تو تعداد ہی کچھ نہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام پہلے کبھی تھا. جو بہترین زمانہ تھا صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ, ایک مولوی صاحب آئے بحث کرنے لگے یہ بیعت کے سلسلے میں کہ آپ فلاں بیعت کے بہت خلاف ہوں. میں نے کہا میں کیا خلاف ہوں, اسلام ہی خلاف ہوں. اسلام صرف ایک خلیفے کی بیعت کا قائل ہے, باقی اور کی بیعت کا بالکل قائل نہیں. کہ نہیں سارے بزرگ کرتے ہیں, یہ دیکھ لو سارے بزرگ جو ہے وہ کرتے ہیں. میں نے کہا تو بتا دیا نداری سے امام ابو حنیفہ کس کے مرید تھے جب کچے تھے, اور جب پختہ ہو گئے اپنی مسند پر بیٹھ گئے فتوا دینے لگ گئے پھر بتا ان کے مرید کون کون. تو حنفی ہے سوچ کر بتا, مولویوں سے پوچھ لینا, مشورے کر لینا, میٹنگیں کر لینا, پھر اس کو حل کر لینا. پر کیا بتائے کوئی, کوئی دنیا کا عالم کبھی بتا نہیں سکتا کہ امام ابو حنیفہ نے جب طالب علم تھے ابھی پختہ کار نہیں ہوئے تھے کبھی کسی سے بیعت کی ہو, اور جب وہ پختہ کار ہو گئے مفتی بن گئے مجتہد بن گئے کبھی لوگوں نے ان سے کبھی بیعت کی ہو. کبھی امام شافعی نے بیعت نہیں لی, کبھی امام احمد بن حنبل نے بیعت نہیں لی, کبھی امام بخاری نے بیعت نہیں لی. بیعت ایک خلیفے کی ہوتی تھی. جب سے مسلمان پٹ گئے خلافت ختم ہو گئی مولویوں نے اپنی دکانداریاں شروع کر دی اور یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج یہی معیار ہے. اور جاہل لوگ پوچھتے ہیں, جاہل لوگ پوچھتے ہیں حضرت آپ کس سے بیعت ہیں, آپ کس سے بیعت ہیں. اب ان کے خیال میں بیعت کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. لاہور ریڈیو اسٹیشن کے پاس وہاں ہمارے ایک عزیز رہتے تھے, ان سے ملنے کے لیے آنا جانا رہتا تھا. تو کچھ لوگ بستر اٹھائے ہوئے ادھر سڑک پر سے گزر رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا بھی آج آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں خیر ہے بات کیا ہے, کہ یہ حضرت رائے کوئی تشریف لائے ہوئے ہیں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اچھا میں نے کہا وہ کہاں کے ہیں. میں نے ذرا انجان سے بن کر وہ پوچھا, میں نے کہا وہ ہائے ہائے آپ ان کو جانتے نہیں, وہ تو سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے وہ ہیں. میں نے کہا سلسلہ قادریہ کیا ہوتا ہے. اچھا آپ کو یہ بھی پتا نہیں. میں نے کہا تو یہ بتا اللہ کے رسول قادری تھے, چشتی تھے, سہروردی تھے, نقشبندی تھے, اللہ کے رسول کیا. سیدھی بات ختم کر بس پھر بات ان کی چپکے سے چلا گئی. میرے بھائیو میدان معاشر ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی جھنڈا نظر نہیں آئے گا, کوئی جھنڈا نہیں ہوگا, نہ کالا نہ پیلا نہ لال نہ کوئی نہ کوئی, نہ کسی پیر نہ فقیر, نہ امام نہ کسی درویش کا, کوئی جھنڈا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا لباؤ سمجھے بھی یدی, اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. آدم و من سے لاؤ تحت لبائی, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب میرے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑے ہو. اس لیے یہ جو دین ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اگرچہ آپ کو اس کا حلیہ بہت کم نظر آتا ہے, اس کے ماننے والے اس کے فالوور آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں, لیکن یقین جانیں دین یہی اسلام اسے ہی کہتے ہیں. باقی اسلام نہیں ہے, وہ کھوٹ وہ ملاوٹ. خالص دین کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, آپ کے طریقے پر چلنا. تو قیامت کا دن غبن کا دن ہوگا. اللہ نے اس کو یوم تغابن کہا ہے. کوئی لٹ گیا کوئی بن گیا. یہودی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو یہودی پکڑائے گا. یہ رہے یہودی ہادہ سکاتوں کا, یہ گیا دوزخ میں, اس کا جنت اللہ تجھے دے گا. دیکھیے جب اللہ نے جنت پیدا کیا دوزخ پیدا کیا, جنت میں ہر آدمی کے لیے سیٹ بنائی, ابو لہب کے لیے, ابو جہل کے لیے, ہر کافر سے کافر کے لیے بھی اللہ نے جنت میں گنجائش رکھی. اور دوزخ بنائی, اس میں ہر مومن سے مومن کے لیے اللہ نے جگہ رکھی. اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا, جب وہاں چلے جائیں گے پھر کافر کا جنت مومنوں کو ملے گا. ولی من خاف مقام رب ہی جنتان, مومنوں کو دو دو جنت ملیں گے, کافر بہت زیادہ. تو یعنی وہاں غبن کی صورت یہ ہوگی, کوئی بن گیا کوئی لٹ گیا. جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی وہ لٹ گیا, وہ برباد ہو گیا, اور جس نے آخرت کی تیاری کی وہ بن گیا, اس نے کمائی کر لی. اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ورسولہی، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ویعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے، جو ہی اسے مسئلے کا علم ہو فوراً لبیک، الرٹ ہو جائے، کھڑا ہو جائے، اللہ تیرا حکم میری گردن، میں مانتا ہوں. پھر اگر سستی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، بشری تقاضے کے تحت کفران ہو سے یہ آتے ہی خدا سب گناہ معاف کر. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا. فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی. اب آپ سوچئے، اگر آپ کو پاس ہونا ہے، یہ امتحان ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اگر پاس ہونا ہے تو دل سے مسلمان ہو جائیں، اور یہ عزم کریں، یہ فیصلہ کر لیں، یہ طے کر لیں کہ جو ہی آپ کو مسئلے کا علم ہوگا آپ اس کی خلاف ورزی کبھی نہیں کریں گے. مسئلہ چھوٹا ہو، مسئلہ بڑا ہو، مسئلہ بھاری ہو، مسئلہ ہلکا ہو، جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس سے فرار اختیار نہ کر، اس کو بالکل قبول کر لے. اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ انلسٹ تو میں ہو ہی چکا ہوں، کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، رجسٹروں میں میرا نام مسلمان ہے ہی ہے، میرا اسلام کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں، باقی ٹھیک ہے چلتا رہے گا کام، کچھ تھوڑا ادھر کر لیا، تھوڑا ادھر کر لیا. میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے لیے کوئی ایک دن نہیں، کوئی دو دن نہیں، کوئی تین دن نہیں، روزانہ آپ مسلمان ہوتے ہیں اور آپ کافر ہوتے ہیں. صبح و شام اللہ کا حکم آیا، آپ نے مان لیا، آپ مسلمان ہو گئے. اللہ کا حکم آیا، آپ نے نہ مانا، اس کے خلاف کام کیا، جانتے ہوئے آپ کافر. انسان اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں کہتا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں. کیوں؟ آدمی صحیح معنوں میں مکمل مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب جان نکلتی. کیوں؟ اللہ کے حکم ہر آن نازل ہوتے ہیں، ہر آن اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. حکم آ گیا، آپ نے مان لیا، مسلمان ہو گئے. حکم آ گیا، آپ نے نہ مانا، اللہ ناراض ہو گیا. پھر نہ دوسرا گیا اور ناراض ہو گیا. جیسے باپ بیٹا ایک دفعہ نافرمانی کرے، باپ کے دل پر دھبا بیٹھ جاتا ہے. پھر نافرمانی کرے، آہستہ آہستہ باپ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، اس کو میرے احکام کی، میری باتوں کی پرواہ نہیں ہے. کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اس ظالم کو آگ کروں، اور کس کو جائیداد دوں؟ اس کو جائیداد دوں جو میرا فرما بردار ہے. اسی طرح سے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مسئلے کو جان لیتا ہے، پھر نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بالآخر اللہ اسے دھکا دے دیتا ہے. اور اس اللہ کے دھکے سے بچیے، اللہ کے دھکے سے بچیے. بوڑھوں کو خدا دھکا دے دیتا ہے. جو ہی اڑ گیا وہی گیا، کام ختم ہو گیا. اس لیے خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور آمدن خدا کی نافرمانی کی کبھی کوشش نہ کریں. اور یہ بات میں داڑھی کی بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یہ گناہ بے لذت ہے. داڑھی منڈا کر آپ اللہ کو ناراض کریں، یہ بھی کوئی بڑا کام ہے. جب اللہ نے داڑھی دے دی، اور مرد اور عورت میں تمیز کے لیے اللہ نے مردوں کو داڑھی لگائی، عورتوں کو نہیں لگائی، اور بندہ کہتا کہ نہیں میں یہ فرق مٹا دوں، خدا کہتا ہے میں مرد اور عورت میں فرق کے لیے مرد کو داڑھی دیتا ہوں، عورت کو داڑھی نہیں دیتا. اور یہ غیر فطرت کا کام، اور خدا کی مخالفت میں کہتا کہ نہیں میں فرق مٹاؤں گا، جیسے عورت ویسے مرد، اس کی بھی صاف، اس کی بھی صاف. اور یہ گناہ بے لذت ہے. خدا کے لیے اللہ آپ کو اہل حدیث بنائے، آپ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اور میں آپ سے عرض کر دوں، رفع یدین سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے وہ بھی بڑی امتیازی چیز ہے، لیکن داڑھی آپ کے معاشرے کو تبدیل کر دیتی ہے، آپ کی سوسائٹی کو بدل دیتی ہے. داڑھی آپ کو ادھر سے اٹھا کر ادھر لے آتی ہے، داڑھی سے آپ کا ماحول بدل جاتا ہے. اور جو اس سنت کے لیے تیار نہیں ہوتا، سمجھ لیں کہ اس کے ایمان میں اتنی جان نہیں ہے کہ داڑھی کا وزن اٹھا سکے. اور جس کا ایمان داڑھی کا وزن بھی نہ اٹھا سکے، وہ ایمان کیا کام دے گا؟ وہ کچھ بھی ایمان نہیں. اس لیے اللہ آپ کو توفیق دے، جب آپ کو مسئلے کا علم ہو جائے، بالکل پرواہ نہ کریں کہ بیوی کیا کہے گی، دوست کیا کہیں گے، دوست ہی چھوڑ دیں گے. دوست دوستی چھوڑ دیں گے, اور جو دوست گاڑی کی وجہ سے آپ سے دوستی چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کے دوست ہو بھی نہیں سکتے. آپ کی سوسائٹی بدل جائے گی, آپ کی زندگی کا رخ جو ہے تبدیل ہو جائے گا اور آپ بچ جائیں گے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کا معاملہ دیکھ لیں, حرام حلال کا معاملہ دیکھ لیں, آپ اس میں میل جول کا معاملہ دیکھ لیں. میرے بھائیو, جتنا آپ باطل سے, جتنا آپ جھوٹ سے, جتنا آپ فسق و فجور سے دور رہیں گے اتنا اللہ آپ کو قریب کرے گا, اور جتنا آپ گندے ماحول میں اپنے آپ کو فٹ کریں گے خدا کی طرف سے دوری ہوتی چلی جائے گی. میں یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ بات نہیں کہتا, اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نماز کبھی کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے بالکل نہ پڑے. سب سے زیادہ قریبی اہل حدیث کے دیوبندی ہیں, لیکن دیوبندیوں کی نماز محمدی نماز نہیں ہوتی, ان کی نماز حنفی نماز ہے, حنفی طریقے کی, اور اسلام کا کوئی طریقہ حنفی نہیں. جو آدمی ان کی نماز کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے وہ گویا اپنی نماز کو خراب کرتا ہے. آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پسند ہونی چاہیے اور اس طریقے کی نماز پڑھنی چاہیے, کبھی آپ کا امام کوئی گھٹیا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جنازے کے بارے میں, اللہ میرا معاف کرے جو دیکھا جنازے میں چلے گئے. میرے بھائیوں, جنازے کا معاملہ آخری معاملہ ہوتا ہے, جنازے کا معاملہ آخری معاملہ ہوتا ہے. اس وقت بالکل بات فائنل ہوتی ہے. اگر وہ گندا ہے جو مر گیا ہے, بے نماز ہے, اور وہ گندے عقیدے کا ہے, مشرق ہے, بدعتی ہے, اور آپ اس کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کا نام بھی خدا خارج کرتے ہیں. آپ تو گئے تھے اس کے لیے دعا کرنے, میرا گھر کپڑے کر کے آئے. سوچئے جنازہ کیا ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے اللہم انہ فی ذمتک, یا اللہ اب یہ تیرے سپرد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا کرتے, یا اللہ اب یہ تیرے سپرد ہے, بحبل جوارے کا, اب یہ تیرے پڑوس کے سلسلے میں ہے. اللہم انکان محسنا, یا اللہ ہم اس کے ظاہر اور باطن کو صحیح طور پر نہیں جانتے, ہم تو اس کے ظاہر کو جانتے ہیں کہ یہ بظاہر تیرا دشمن نہیں تھا, تیرا مخالف نہیں تھا, تیری نافرمانی نہیں کرتا تھا, بشری تقاضے سے جو ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے. انت تعلم سرہ وعلانیتہ, تو اس کے اندر کو, باطن کو اور اس کے ظاہر کو جانتا تھا. جینا شفعاء, ہم اس کی سفارش کرنے آئے امام بھی اور پچھلے بھی. جینا شفعاء, ہم اس کی سفارش کرنے آئے ہیں. اب آپ جانداری سے بتائیے, کسی دشمن کی سفارش کرنے آپ جائیں تو آپ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اچھا, آپ اس کی سفارش کرنے آئے ہیں, بس گئے, آپ بھی گئے اور وہ بھی. آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو, اب دیکھیے بعض دفعہ لوگ جو ہیں اس کو کہ جنازہ اس نے پڑھ لیا یا اس نے پڑھ لیا, یہ مولوی ہوا یا وہ مولوی ہوا, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرے بھائیو, اللہ دیکھنا جا کے آپ کو تحفہ دے, آپ تحفہ کس کا قبول کرتے ہیں؟ اپنے دوست. جو دوست نہیں, آپ کی لڑکی کی شادی ہے, ایک اجنبی آدمی, غیر معروف آدمی جس کو آپ جانتے ہی نہیں, آ کر تحفہ دیتا, آپ کہیں گے بھائی آپ کہاں تھے, یہ کیسا, آپ حیران ہوں گے, وہ دے رہا ہے آپ حیران ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کا دوست ہے, آپ کا ہمدرد ہے, آپ کا خیر خواہ ہے, پہلے سے سلام کلام محبت میل جول ہے, وہ لائے آپ قبول بھی کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے. تو میرے بھائیو, جو بدعتی ہے, جو مشرک ہے, اللہ اس سے کوئی شناسائی رکھتا ہی نہیں, اللہ اس کے کسی عمل کو قبول کرتا ہی نہیں, اس لیے اللہ اس کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ نماز, ارے مسلمان تھوڑے نمازیں پڑھتے ہیں, حج کے موقع پر 20-30 لاکھ نمازیں پڑھنے والے اور حج کرنے والے, لیکن خدا ایک ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا, ایک رسی بھر فرق نہیں پڑتا. سارے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں, اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو ترقی دے. آتے ہی مشرقی پاکستان گیا, دوسرا ملک اڑ گیا, کسی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا, کسی پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا, کہیں مسلمانوں کا کچھ ہو گیا, کہیں مسلمانوں کا کچھ ہو گیا. ارے 16 لاکھ مسلمانوں کی دعا کا یہ حق ہے؟ تو اس لیے ہر حج قبول نہیں ہوتا، ہر نماز قبول نہیں ہوتی، ہر روزہ قبول نہیں ہوتا. وہی حج، وہی نماز، وہی روزہ قبول ہوتا ہے جو اللہ کے معیار پر ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہو. پہلے بندہ دوست ہو، پہلے وہ نمازی اللہ کا دوست ہو، پھر خدا اس کی نماز کو قبول کرتا ہے. پہلے وہ بندہ اللہ کا دوست ہو، پھر خدا اس کے حج کو قبول کرتا ہے. اور اگر ویسے ہی حاجی کروانے کے لیے، حج کے لیے چلا گیا تو سب بیکار اور برباد. باتیں بڑی سخت ہیں. اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو. لیکن یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میرا ایمان ہے. جتنی ذمہ داری ایک مولوی کی ہے، اتنی ذمہ داری کسی کی نہیں. اگرچہ یہ ہمارے دیش یہاں ہو رہے ہیں، لیکن مولوی جو بات کہتا ہے رسول کے منبر پر چڑھ کر، خدا اس کو باقاعدہ نوٹ کرتا ہے کہ یہ مولوی کیا کہتا ہے، دنیا کو گمراہ کرتا ہے یا یہ لوگوں کو حق بات کہتا ہے. میں جو آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ آپ کو بات جو ہی آنکھیں بند ہوئی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ باتیں خالص کھری اور اسلام کی ہیں یا یہ چلتا مال ہے جیسے عام دنیا میں چلتا ہے. اور میرے بھائیو، جس آدمی نے خالص اسلام کو قبول کر لیا، جو لذت اسے نماز میں آتی ہے، جو لذت وہ اپنے ایمان میں محسوس کرتا ہے، اور پھر جو ہی وہ جان نکلے گی اس وقت جو اسے خوشی نصیب ہوگی، اس کا تصور ہر ایک کر بھی نہیں سکتا. میں آپ سے جو عرض کرتا ہوں، یہ کہہ کر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا کہ ہر مولوی جو ہے اللہ رسول کی بات کرتا ہے. میرے بھائیو، جب ہر مولوی یا ہنکی یا دیوبندی یا بریلوی یا اویسی یا رضوی یا شیعہ یا کچھ اور کسی نہ کسی پیر کے ماننے والا، کسی نہ کسی سلسلے میں منسلک، تو اس کی دعوت کبھی خالص نہیں ہوتی. خالص دعوت کس کی ہو سکتی ہے جو نہ حنفی ہو، نہ شافی ہو، نہ وہابی ہو، نہ مالکی ہو، نہ یہ ہو، نہ وہ ہو، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہو، اس کی دعوت خالص ہو. اور پھر بات بھی قرآن حدیث کے عین مطابق ہو. اور میں آپ کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں، آپ میری باتوں پر غور کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر اللہ آپ کی سمجھ میں لے آئے تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو فوراً بدل دیں. اگر آپ نے لیٹ کیا معاملہ تو خدا سے دھکا دے دیتا ہے. بعض لوگ حدیث میں آتا ہے اس بنا پر کہ چلو جی ابھی جوانی ہے، داڑھی واڑھی مڈاتے رہو، عیش کرتے رہو، بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے. حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے یہ تیرے بس کی بات ہے، میں تجھے توفیق نہیں دوں گا. فرمایا جو اس حوصلے پر چلتا رہتا ہے کہ بوڑھا ہو کر توبہ کر لوں گا، میں اسے توفیق ہی نہیں دیتا. میرا حکم آئے فوراً تسلیم کر، اور اگر تو لیت و لال کرتا ہے، ٹال ٹول کرتا ہے، اس کو مؤخر کرتا ہے، میں تجھے توفیق نہیں دوں گا. اس لیے جلدی کریں تاکہ آخر جو ہے ہماری ٹھیک ہو.
اور فرمایا لن تنخواہوں مرا یومن سے آپ احسان والو، سن لو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے. جن کی خاطر تم اسلام کو نقصان پہنچاتے ہو یا اسلام کے پاس تو تم کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹاتے ہو، یہ اولادیں تمہارے کسی کام نہیں آئیں. یب سے لو بہن، آج تمہیں اولاد سے محبت ہے، ہائے میرا بیٹا، اسے سینے سے لگاتے ہیں. یب سے لو بہن، قیامت کے دن خدا تمہارے اور اولاد کے درمیان، تمہارے اور بیوی کے درمیان فرق کر دے گا، وہ دو سکتے اور تم جلدی. اس لیے بالکل ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہے تمہارے چند ہے تمہیں، بالکل سنبھل. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اے ایمان والو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی کو مسلمان ہو چکے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے. اب وہ بہترین مثال بیان سنائی، ان تعلق کے پودے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھی جو مومن ایمان لا چکے تھے، اللہ کو ان کی یہ بات کتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے قرآن کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ ان کو نمونہ بناؤ، ان کو دیکھو کہ وہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کی نمازیں کیسی تھیں، ان کے روزے کیسے تھے، نہ ان قالوا لقومهم، ان کی یہ بات تمہارے لیے قابل قدر ہے، قابل تقلید ہے. ان قالوا لقومهم، انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، انہوں نے اپنی برادری سے کہہ دیا تھا، انا برعاء منكم ومما تعبدون من دون الله، ہم ان سے بھی علیحدہ تمہارے معبودوں سے. اور میرے بھائیوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آج گمراہی کا دور ہے، شرک اس قدر عام ہوتا جا رہا ہے جس کی حد نہیں. بدعت کو ایک جیسے کہ انسان کے اندر خون دوڑتا ہے، اس طرح سے بدعت لوگوں کے اندر سرایت کر گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جا کر لوگ ایسے ہوں گے جیسے کسی کو دوڑا کتا، یہ ہلکا ہوا کتا، میں ڈاگ سے کہتے ہیں، دوڑا کتا کاٹ لے اور اس پر اثر ہو جائے اور وہ آدمی بولا ہو جائے، جیسے اس کے جسم کے اندر زہر خراب کر جاتا ہے، اس کا خون وہ زہر جس کے منہ میں چلا جائے گا اس کو بھی وہی بیماری ہو جائے گی، اس کے بال، اس کی کھال، کوئی عضو اس کا، کوئی نس تک، کوئی رگ تک، کوئی پٹھا تک ایسا نہیں جس کے اندر وہ زہر جو ہے داخل نہ ہو. فرمایا قیامت کے قریب جا کر لوگوں کے اندر بدعت اس طرح سے سرایت کرتے. اچھا، اب پھر بات یہ، اگر بدعتی لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بھی ملتے رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہاں وہ جائیں گے وہیں ہم جائیں گے. اب اہل حدیث عید میلاد میں شریک نہیں ہوتی، میلاد تو غلط سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی بدعت ہے، بہت بڑی بدعت ہے. میرے بھائیوں، یہ عیسائیوں کی سنت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں، عیسائیوں کی سنت ہے، جن کے کفر میں جو رجسٹر کافر ہیں، جن کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کسی مسلمان کو، سب کیسا ڈھیلے سے گیلا کیوں نہ ہو. ارے بھائی، عیسائیوں کے کفر میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ سوال بھی پیدا ہو. یہ ان کافروں کی سنت ہے، کسی کے پیدائش کا دن منانا، کسی کی پیدائش کا دن منانا، کسی کی موت کا دن منانا، یہ ان کی سنت ہے. اب ہمارے دیکھ لو، مسلمان ہے، مسلمان سالگرہ کرتے ہیں، یہ کفر کی ہوتی ہے. اور حضرت صفیہ کے بارے میں کسی نے حضرت عمر سے کہہ دیا، حضرت یہ بعض صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام، کیونکہ یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن مبارک دن سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن، تو ان کے بارے میں یہ حضرت عمر کو اطلاع پہنچی. اب دیکھیے، نبی کی بیوی حضرت صفیہ وہ خیبر کی لڑائی میں گرفتار ہو گئی تھی اور لونڈی بن گئی تھی، آپ نے اس کو آزاد کیا، آپ نے اس کو لے لیا، وہ لونڈی تھی، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اور یہ آزادی جو تھی اس کو محل کرا کر آپ نے اس سے نکاح کر دیا. آپ کے نکاح میں حضور دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے. حضرت عمر کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ حضرت خدیجہ ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کے دل میں ہفتے کے دن کی محبت ہے. حضرت عمر نے کہا، تجھے پکڑ لیا کہ مجھے تیرے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ تو مسلمان ہو کر تو ہفتے کا احترام اپنے دل میں رکھ سکتی. ہر سب کو یہ بات پرکاش ہوا. تو میرے بھائیوں، آپ دیکھ لیں یہ کام اب کیا ہوگا، یہ میراث کرنے والے کرتے ہیں اور ہم لوگ چندہ سال کیا، جلوس دیکھا، جلوس میں شریک ہو گئے، نارے کے بعد حضور کی پیدائش کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ اپنی محبت، اپنی دلچسپی کا اظہار کر دیا. اور یہ شیعہ کے دیکھ لو کہ یہ سات دن جو ہیں ماتم کے آتے ہیں، اب اس کو رونق دینے والے کون ہیں جو شیعہ نہیں ہیں؟ اس کو رونق دینے والے کون ہیں؟ سات کے نکالنے والے، جلوسوں میں شریک ہونے والے، اس کو رونق بخشنے والے، ساتھ ہو کر دیکھنے والے، جس سے وہ ترقی کر رہا ہے دن بدن دن بدن، وہ کون ہے؟ وہ ہے جو شیعہ نہیں. اور اسی طرح سے آہستہ 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 جیسے چھاننا لگا ہوا ہو اور اس میں دانے مختلف قسم کے چنے کے گندم کے تاریخ پڑے ہوئے ہیں اور کھڑ رہے ہیں اور گرتے جا رہے ہیں. اس طرح سے اہل حدیث جو بندی بنتے جا رہے ہیں, جو بندی بریلوی بنتے جا رہے ہیں اور بریلوی شیعہ بنتے جا رہے ہیں اور کھڑتے چلے